الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زان به الأسر معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سایہ کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے وہو اللہ فی السماوات وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں ہیں وفی الارض اور وہی اللہ ہیں جو زمین میں ہیں اس آیہ کریمہ میں اظہار فرمایا گیا ہے قدرت کا قرآن کریم راہ ہدایت ہے ہدایت کے طلب پر طلب صادق اور اپنی پسند اور چاہت پر وہ رہنمائی عطا فرماتا ہے جو اس بشر کو مقصد تخلیق سے آشنا فرماتی ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے بارش برستی ہے بارش کا برسنا حیات کی نشانی ہے زندگی کا پیغام ہے جوں بارش برستی ہے زمین جو ہے وہ اپنا سینہ کھول دیتی ہے اور کتنی قسم کی جنس زمین سے اگاتی ہے جو نہ صرف ہمیں بلکہ کتنی مخلوق ہے جس کو فائدہ کا سبب بنتی ہے حیات بخشنے کا سبب اور فرد کا سبب بنتی ہے لیکن یہیں اگر آپ غور فرمائیں اگر کوئی جگہ ایسی ہو جہاں تعفن ہو جہاں گندگی کا ڈھیر ہو تو یہی جو بارش باقی زمین پر حیات کا پیغام لے کر پہنچ رہی ہے جب یہی بارش وہاں برستی ہے تو تعفن مزید بڑھ جاتا ہے اگر اس میں پہلے بو ایسی نہیں تھی جو گرد و پیش کو متاثر کرے بارش کے بعد پھر وہ اتنی بڑھتی ہے کہ گرد و پیش کو متاثر کرنا شروع کر دیتی ہے اسی طرح جب حق بیان کیا جاتا ہے تو وہ حصے جو مزاج سے یا کردار سے انسانی قلوب میں پیدا ہوئے یا انسانی قلوب کی زمین کو جس طرح سینچا گیا یا جس طرح اس پر معمولات سے چیزیں جمع کی گئیں اسی طرح کا پھر مثال سامنے آتی ہے اسی قرآن کریم کی مثالوں کو اسی قرآن کریم کے کلام کو اسی کلام کے بہر کو اسی کلام کے زیر بم کو لوگوں نے سنا اور اللہ کریم نے ان کے سننے کو حق تک پہنچانے کا سبب فرمایا اسی قرآن کریم کو سننے میں ایسے بھی بدبخت ہیں کہ جنہوں نے اعتراض کیا آیات پر اعتراض کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کلام ذاتی کے نزول اور انداز پر اعتراض کیا کلام ذاتی کی جو مثالیں امور دنیا سے دی گئیں ان پر اعتراض کیا گیا جو حصے ایمان کے بیان کو فرمائے گئے ان پر اعتراض کیا امور دنیا تو امور دنیا جس میں رہ رہے ہیں وہ حصے جو ایمان کے اخروی حیات کے ہیں ان پر جو ہے اعتراض کیا اور نہ صرف اعتراض کیا ٹھٹھا اڑایا مزاح کیا اب یہ بات یہاں سمجھ آتی ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اس کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس سے بوسیلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوازا یہ اس کا کرم اور احسان ہے کہ ہمیں اپنے شب و روز کے ایک پورے مکمل اور جامع نظام حیات سے آشنا فرمایا کلام ذاتی سے پھر اس ساری آشنائی کو فرمایا اس کی پسند ہے، اور اس کی پسند کے تحت معمولات ذاتی کی جو تکلیم ہے، جو معمولات ذاتی کی تکمیل ہے، وہ بھی شریعت اسلامی پر اگر پرکھی جائے گی تو وہ بھی عبادت کے کسی نہ کسی پہلو میں داخل ہو جائے گی۔ یہاں جب اس آیہ کریمہ کو آپ غور فرمائیں تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہی اللہ آسمانوں میں بھی ہیں اور زمین میں بھی۔ اب اس آیہ کریمہ میں جو بحث چل نکلی تفن کے سبب، وہ یہ تھی کہ یہ جو مخلوق ہے، ہر مخلوق میں اللہ ہے، ہر مخلوق کی ذات جو ہے یہ اللہ ہے۔ اب اس بحث کا چل نکلنا اس تعفن کے سبب ہے، وگرنہ جنہیں اللہ کریم نے ایمان عطا فرمایا، جنہیں کلام ذاتی سے ایسا نوازا کہ ان کے نہاں خانہ دل سے ایمان کا پودا، ایمان کا بیج اس طرح تناور درخت کی شکل کو پہنچا کہ معمولات زندگی کو بھی اسلام کے تحت لے آیا۔ تو چھٹی صدی ہجری کے لگ بھگ میں اس پر جب بحث چلی تو اس وقت جو بزرگ تھے انہوں نے اسے وحدت الوجود ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم کی ذات نہ آسمانوں میں مقید کی جا سکتی ہے، نہ زمین میں مقید کی جا سکتی ہے، نہ زمین و آسمان کی کسی مخلوق میں اللہ کریم کی ذات کو مقید کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کریم کی ذات صفات لامحدود ہیں، اور یہ حصے کسی ایک حصے میں مقید کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہاں سمجھ کی ٹھوکر ہے یا دانستن بدنیتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر وجود جو ہے اس کا ہونا اللہ کریم کے کرم اور احسان سے ہے، وگرنہ اس کی ذاتی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں یہ موضوع چھڑا تو یہ لفظ عام ہوا کہ وحدت الوجود، کہ وجود واحد ہے جو اللہ کا ہے، باقی جو کچھ ہے اس ان تمام جو وجود ہیں ان کی ذاتی حیثیت نہیں ہے، ایک تو فانی ہیں اور ایک ہونا ان کا لمحہ لمحہ اللہ کی رحمت کے سبب ہے۔ ایک لحظے کو رحمت باری تعالیٰ کا انقطاع ہے تو کسی وجود کی کوئی بقا یا حیثیت رہے ہی نہیں۔ تو جب اس پر بحث آئی تو پھر جو بات کر رہا ہوں کہ کرم ہوا، احسان ہوا کلام ذاتی کا نازل فرمانا، اور پھر اس سے جو بحث آگے چلی جو شیطنت کی طرف اور اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کو لے کر جو مخلوق نے چلائی، وہ یہ تھی کہ یہ ہر وجود میں اللہ ہے، درخت میں بھی اللہ ہے، اس زمین میں بھی اللہ ہے، اس پانی میں، سمندروں میں بھی اللہ ہے، سورج ستاروں میں بھی اللہ ہے، حتیٰ کہ انسان میں بھی اللہ ہے۔ تو پھر تقریباً دسویں صدی ہجری میں حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر اسے ارشاد فرمایا کہ یہ وحدت الوجود جو ہے اس کا مطلب غلط لیا گیا ہے، حالاں فرمانا درست ہے۔ تو انہوں نے فرمایا اسے وحدت الشہود کہا جائے، یعنی اللہ کی وحدانیت پر کوئی دوسرا وجود بھی ہے تو وہ شہادت دے رہا ہے کہ میرا ہونا کچھ نہیں ہے، میرا ہونا اس بات کی شہادت ہے کہ یہ اللہ کریم کی قدرت کا مظہر ہے، نشانی ہے، اس کا کرم اور احسان ہے اگر کہیں کسی حصے کو وجود بخشا، کسی شے کو وجود بخشا۔ کب سے کب تک، کس حیثیت، کس طاقت، کس صورت، یہ جو حصے ہیں سارے کے سارے اللہ کی قدرت کا مظہر ہیں، ذاتی حیثیت میں کوئی کچھ نہیں۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں انتہائی اختصار سے وحدت الوجود اور وحدت الشہود، نہیں سمجھ آتی کہ ایک پہرا بھی پورا بنے، اتنا سادہ الفاظ میں اس موضوع کو ارشاد فرمایا، اس کی تفسیر فرمائی، اسے سمجھایا، عام فرمایا۔ اگر اس کی تحقیق کو آپ عمومی طور پر جا کر دیکھنا چاہیں تو ایک ایک نام پر کئی کئی کتب جو ہیں وہ تحریر کی گئی ہیں، اور ایک سرے سے دوسرے سرے تک کتاب پڑھ لی جائے بندے کو سمجھ کو نہیں آتی کہ قاری کیا کیا رہا ہے اور میرے لیے اس میں رہنمائی کیا ہے۔ ایک گورکھ دھندا بنا دیا جاتا ہے الفاظ کا۔ اب یہاں تصوف کی اہمیت کی بھی سمجھ آتی ہے، کیفیات باطنی کی جو اہمیت ہے اس کی بھی سمجھ آتی ہے. اور اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دوں گا جیسے بصارت اور بصیرت ہے. بصارت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ عالم ہو، فاضل ہو، مفتی ہو یا ان پڑھ ہو، ضروری نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے. بصیرت کے لیے اس کے اندر ایک گہرائی چاہیے، ایک علم چاہیے، اور اس علم کی کوئی مجبوری سند نہیں ہے. جیسے آج ہم نوکری پیشہ لوگ جو ہیں، ہم نوکری کے لیے جاتے ہیں، درخواست دیتے ہیں، تو ہماری اہلیت کی نسبت ہمارے پاس جو کاغذ کا ٹکڑا سند کے طور پر ہوتا ہے اسے پرکھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ ہاں اس نے پڑھا ہے. یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے جانچنے کا کہ یہ جو انسان یا جو میرے پاس ملازمت کو یا محکمے میں ملازمت کے لیے آیا ہے، اس کے اندر جو اپنی اہلیت ہے یا جو کچھ اس نے پڑھا اس سے اس کو کیا اہلیت ملی، یا جو جس اہل تھا اسے کتنی اور مزید جو ہے وہ تقویت ملی، کوئی نہیں ماپتا. حالان علم جو ہے وہ سند کا محتاج نہیں ہوتا. علم تو بندہ حاصل کر لیتا ہے، اور تب حاصل کر لیتا ہے جب اس کی حقیقت کو پا لے. تو اسی مثال کو اگر آپ تصوف کے تحت اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں دیکھیں تو معزز سامعین کرام، بصارت تو دیکھنا ہے، معنی بصیرت کبھی دیکھنا ہی بنے گا، لیکن اس دیکھنے میں عمل اور نتیجے تک اور حال اور مستقبل تک اور مثالیں جو ہیں وہ ماضی تک نظر آ جائیں گی، اور جو بصیرت سے کم کام سر انجام دیا جائے گا وہ اعلیٰ ہوگا. اسی طرح جب آپ یہاں آتے ہیں تو یہاں پر ظاہری طور پر جس نے ترجمہ کیا وہ اس بات میں ٹھوکر کھا گیا کہ اللہ کریم تو خود جو فرما رہے ہیں کہ بھئی اللہ معبود برحق ہے، آسمانوں میں بھی ہیں اور زمین میں بھی. اللہ کی بادشاہ یہ ہے، اللہ قادر ہیں، اللہ خالق ہیں، مخلوق ہیں، اس کی قدرت کا مظہر ہے یہ ساری ترتیب. جو خود قادر ہے وہ ہر ایک جسے اس نے پیدا کیا اس کے وجود میں تو مقید نہیں کیا جا سکتا. تو پھر دانستہ غلطی کی بات آئے یا نادانستہ غلطی کی بات ہے، کثیر تعداد جو ہے وہ دانستہ اس بحر میں آ جاتی ہے کہ دین کا انحصار، دین اسلام کا انحصار کیفیات باطنی کا وہ حصہ جس کی نشاندہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، نیت پر ہے. تو خالص نیت ہو تو بھی اللہ کریم آسانی فرما دیتے ہیں، اور اگر نیت کا کھوٹ ہو اور الفاظ اعلیٰ ہوں تو بھی بندہ اللہ کے کرم سے محروم رہ جاتا ہے. اس اسرائیلیات کے واقعات میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں. آپ نے سنا بھی ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر جا رہے تھے کہیں، تو ایک چرواہ جو ہے اس نے اللہ سے ہم کلام تھا، تو وہ باتیں کر رہا تھا کہ اے اللہ تو مجھے مل، میں تیرا سر دھوؤں، تیرے سر میں میں تیل لگاؤں، میں اپنے ہاتھوں سے تیری کنگھی کروں، تجھے سنواروں. تو اسی طرح وہ محو گفتگو تھا. تو آپ نے جب اس کی گفتگو سنی تو آپ سخت غصے میں آئے کہ تو اللہ کو مخلوق سمجھ رہا ہے. تو وہ چیخ کر بیچارہ بھاگ گیا کہ میں نے شاید بہت ظلم کیا ہے، چونکہ اسے تو سمجھ نہیں تھی. تو اس پر اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ آپ میرے بندوں کو مجھ سے منسلک کرنے کے ذمہ دار ہیں، یا جن کا مجھ سے تعلق ہے انہیں مجھ سے دور کرنے کے ذمہ دار. ایک مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو اسرائیلیات کے بہت سارے واقعات ہیں، اور کئی ایسے واقعات ہیں جن کی سند جو ہے وہ بہت معدوم ہوتی ہے، ان کی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن اگر ان کے اصول درست ہوں تو ان مثالوں سے بات سمجھنے کے لیے جو ہے وہ واقعہ بیان کر دیے جاتے ہیں. تو اب جو وہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تو مجھے مل تو میں تیرا سر دھوؤں، تیرے بال سنواروں، اس میں تیل لگاؤں، کنگھی کروں، یہ اسے اگر اللہ کی طرف حقیقی معنوں میں منسوب کیا جائے تو یہ گستاخی میں چلا جائے گا. اس نے خالق کو بھی اپنی جیسی مخلوق سمجھا، اس نے خالق کو بھی مجبور جانا کہ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے اسے کسی دوسرے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. پھر اس نے اس خالق کی ضروریات کو اپنے جیسا سمجھا کہ جیسے ہمیں ضرورت ہے صفائی کی اسی طرح اسے بھی ضرورت ہے صفائی کی. اگر شریعت یا فقہ پر اس کو بحث میں لے کر جائیں گے تو یہ تجاوز ہوگا, حد ادب سے گزر جانا ہوگا, زیادتی ہوگی, ظلم ہوگا, بے انصافی ہوگی. لیکن جب حال نیت کا ہوگا تو ان ساری جو نہ جاننے کے پہلو ہیں ان پر بھی رعایت مل گئی کہ میرے بندوں کو مجھ سے دور نہ کیا جائے. کیوں کہ اس کی نیت پر بات ہے کہ اس کی نیت کیا تھی. اسی طرح جب یہاں بات ٹھوکر کھانے کی آتی ہے تو جو خالص نیت سے ٹھوکر کھا رہا ہو یا شیطان ڈوبو رہا ہو اسے اللہ کریم حفاظت کا سبب فرما دے. اصل خرابی وہ بنتی ہے جو اپنے قلوب کا تعفن, جو برے کردار سے اپنے قلوب میں تعفن پیدا کیا ہوتا ہے, اصل غبار وہ پیدا کرتا ہے اور وہاں بدنیتی ہوتی ہے. لیکن جو میں دوسرا پہلو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بصارت سے بات دور نکل جاتی ہے تو بصیرت سے دور نہیں ہوتی. خالص نیت ہو تو بصیرت کی بھی وہ پہلو نصیب ہوتی ہیں کہ حقائق دیکھ نہیں رہا ہوتا لیکن حقائق کی شہادت دے سکتا ہے, اتنا اسے اس دیکھنے پر اور اس کیفیت پر مضبوطی حاصل ہوتی ہے. تو یہاں جب بات تصوف کی کریں گے تو تصوف وہ حقیقت عیاں کر دیتا ہے کہ مخلوق کا ہونا اور خالق کا مخلوق کو مقررہ وقت تک جو ہے وہ اس کے وجود میں رکھنا, اس کا مطلب کیا ہے. فنا بقا بہت بلند منازل سلوک ہے, اور فنا بقا جب کرایا جاتا ہے تو سالک کی حالت یا کیفیت ایسے ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ دنیا سے وہ اتنا دور ہو جاتا ہے کہ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ عارضی اور فانی ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ورنہ صرف اپنے ہونے سے بلکہ اس ساری دنیا کی جو ایک حیات ہے یا دنیا کا جو لالچ ہے یا دنیا کی جو رغبت ہے اس سے بھی دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور فنا بقا وہ منازل ہیں جہاں حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ایسا بھی ہوا ہے تاریخ اسلام میں یا اس شعبے میں کہ یہ سمجھا گیا ہے کہ شاید فنا بقا جو ہے یہ تصوف کی آخر ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو ابجد ہے, یہ تو ابتدا ہے, یہاں تو سالک کو سمجھ آئے گی کہ میں کچھ نہیں ہوں, جو کچھ ہے وہ اللہ کی ذات ہے, اس سے آگے بڑھے گا تو قرب کو جائے گا. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ابتدا ہے. تو جب فنا فی اللہ کے مراقبے کی بات آتی ہے, کل من علیہا فان, ہر چیز کو فنا ہے, اس وقت سمجھ آتی ہے کہ یہ جو وجود ظاہری ہمارے سامنے ہے اور اس مراقبے کی کیفیت یہ ہے کہ جہاں تک شناس آئی ہے وہاں سے واپس ہر وجود ایک ایک کر کے اپنی حیثیت کھوتا جاتا ہے, اس کی حیثیت ختم ہوتی جاتی ہے, اس کا وجود جو ہے وہ فنا ہو جاتا ہے, کچھ ہے بچتی نہیں. آتے 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 سالک پھر اپنے وجود پر آتا ہے اور اس عالم آب و گل میں اس وجود کو بھی فنا ہے. تو پھر اسے اپنا وجود بھی جو ہے اس کی بھی حیثیت نہیں سمجھتی, ایک اندھیرا رہ جاتا ہے, حتیٰ کہ اس اندھیرے کی کیفیت بھی وجود کھونا شروع کر دیتی. تو اس سے جو سالک کو کیفیت ایمان کی نصیب ہوتی ہے وہ یہ نصیب ہوتی ہے کہ کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حیثیت کا ہونا, وجود کا ہونا, اس ہونے کی جو سبب ہے وہ اللہ کی ذات ہے, اللہ کی قدرت ہے, اس کا حکم اور اس کی پسند ہے, وگرنہ کسی شے کا کوئی وجود نہیں. اسی طرح جب پھر بقا باللہ اس کے ساتھ ہی دوسرا مراقبہ کرا جاتا ہے, اور یہ بھی مشائخ فرماتے ہیں کہ اگر فنا بقا متصل نہ کرا جائے تو خطرہ ہے سالک اس فنا فی اللہ کے مراقبے میں اپنے حال میں ایسا کھو جائے کہ وہ مخوق الحال ہو جائے. اور یہ وہ باتیں ہیں جو تاریخ تصوف میں ملتی ہیں, بڑے بڑے پائے کے لوگ جو ہیں اس مراقبے میں پہنچے تو انہیں اگر کوئی آگے رسائی کا سبب نہیں ملا, کوئی شیخ ایسا نہیں ملا جو ان کا یہ سبق اس سے آگے ان کو دے, تو ان کا حال جو ہے وہ قائم نہ رہ سکا, ان کی خالص نیت مفوق الحال ہو گئے, مغلوب ہو گئے. لیکن مقصد جو تھا وہ اللہ کی رضا تھی, اللہ جانے اور وہ جانے اللہ کا احسان کتنا ہے، ان کے منازل و مراتب کیا، اللہ نے اس سبق کے اندر کیا عطا فرمائی، اللہ جانے اور اس کی مخلوق جانے، لیکن ظاہری طور پر مفوق الحال ہو گئے اور مجذوبیت میں چلے گئے. جب بندہ کوئی مجذوب ہو جائے تو اس پر تو وہ مکلف نہیں رہتا، تو جب وہ مکلف نہیں رہے گا تو جہاں سے مجذوب ہوا اور جب تک مجذوب رہا یا جب تک اس مجذوبی میں زندگی بسر کر کے فوت ہوگا تو جہاں تھا وہاں سے تو آگے نہ جا سکے گا. تو اعمال سے ہی نکل گیا، عمل سے باہر آ گیا، تو ترقی تو اعمال کے ساتھ ہے، عمل کے ساتھ ہے. شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا ترقی کا سبب اور قرب کا سبب ہے. جب وہ عمل رک گیا تو پھر ترقی کیسی ہوگی؟ لیکن وہ جانے، ان کا اللہ جانے. ہم لوگ خود کمزور اور گناہگار ہیں اور اس عالم آب و گل کے امتحان میں ہیں. اللہ کریم ہمیں خیر و عافیت سے بحالت ایمان یہاں سے رخصتی نصیب فرمائے. تو جب بات آتی ہے دوسرے مراقبے کی، بقا باللہ ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، قائم بالذات صرف اللہ کی ہے، باقی جو کچھ ہے اس کے قائم رکھنے سے قائم ہے. تو یہ جو وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی کیفیت کا جاننا ہے، یہ اگر اس راہ کا کوئی مسافر ہوگا تو اسے کچھ شاید الفاظ بیان کرنے اس کے لیے کچھ ضروری ہی نہ ہو، وہ حقیقت کو پا لیتا ہے. اور اس کے وہ معنی جو قدرت کے ہیں اور ظاہری پہلو ہیں وہ بھی ہمیں ایمان کی مضبوطی کا درس دیتے ہیں. چونکہ آپ دنیا کی زندگی میں، اپنے کاروباری حیات میں، اپنے روزمرہ کے لین دین میں، عزیز و اقارب اور رشتہ اور رشتہ داری کے موضوعات پر باہم جتنی گفتگو یا جتنا تعلق پیدا ہوتا ہے اسے آپ غور کریں اور دیکھیں کتنے کمزوری آ گئی ہے ہمارے معاشرے میں کہ رشتہ ہو یا تعلق ہو اس کا انحصار ضرورت پر ہم لے آئے ہیں کہ کس سے ملوں گا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا اور کس سے دور ہوں گا تو میرا اس دور ہونے میں فائدہ ہوگا. اب یہاں جب اس آیہ کریمہ کو دیکھو گے اور اس کی تفسیر میں دیکھو گے تو وہ لالچ رد ہو جائیں گے جو کسی ذات سے منسوب کرو گے. تو جو کچھ ہے وہ تو اللہ کا ہے اور جو کچھ ہے تو وہ تو من جانب اللہ ہے، اور جس سے دور ہو گے حقارت کے ساتھ اس سے یہ ایمان کی کیفیت دور نہیں ہونے دے گی. ہر حصے میں کہیں سے ضرورت کی تکمیل ہے یا ضرورت کی تکمیل نہیں ہو سکتی، ہر دو صورت میں آپ کے سامنے اللہ کا حکم ہوگا کہ یہ زمین و آسمان کا مالک تو اللہ ہے، جو کچھ اس میں ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، اور اس نے مجھے اپنی پسند کو اس دار دنیا میں پیدا فرمایا. یہ دار الابتلاء جو ہے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، نہ یہاں ابدی حیات ہے، یہ تو ایک سرائے ہے، جب تک یہاں ہیں اسے منظور ہے، جب تک وہاں یہاں ہیں، اور جس دن اسے نہیں منظور ہوگا یا جو مقررہ وقت ختم ہو جائے گا اس سے اگلی سانس کوئی نہیں لے سکے گا. تو جو وحدانیت باری تعالیٰ کا ایمان ہے اور جو قرب الہی کی محبت اور حب ہے، اس آیہ کریمہ کی تفسیر سے اس میں بھی رغبت ملتی ہے. پھر اگلے حصے میں ارشاد فرمایا، یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، فرمایا وہ تمہاری پوشیدہ اور ظاہر باتوں سے واقف ہیں. یعلم سرکم، سری کہتے ہیں خفیہ، خفیہ ترین بات جو ہے وہ سری ہے، پوشیدہ ترین حصے. ہم ایک دوسرے سے جو پوشیدہ رکھ سکتے ہیں، معاملات بھی کئی پوشیدہ ہم رکھتے ہیں، لیکن ظاہری جو حال ہے، گفتگو وجود کر رہا ہے، چہرے کو دیکھا جا رہا ہے، وجود کی حرکات و سکنات کو دیکھا جا رہا ہے، الفاظ اور وجود کو جمع کر کے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو کہہ رہا ہے اس کا مطلب واقعتاً یہی ہے، اس سارے کے باوجود حال جو ہے نا وہ سامنے نہیں ہوتا، پوشیدہ ہوتا. پھر کتنی ایسی ہوتی ہیں کہ ہم الگ بیٹھتے ہیں، الگ باتیں کرتے ہیں، محفل سے اٹھ جاتے ہیں، کتنی دفعہ کئی معاملات پیش آتے ہیں تو ہم عزیز و اقارب سے اٹھ جاتے ہیں، الگ بات کریں گے، اس موضوع کو سب کے سامنے بات نہیں کرنا، یہ پوشیدہ بات ہے، اس پر بحث الگ کی جائے گی۔ کتنی ہی بیر زندگی کی یہ چیزیں ہمیں دکھاتے ہیں۔ تو جب انہیں اس صورت میں دیکھا جائے کہ مخلوق سے واسطہ ہے تو پھر تو کوئی بات پوشیدہ رہ سکتی ہے یا پوشیدہ کہی جا سکتی، لیکن جب بات خالق کی طرف آئے گی، مالک کی طرف آئے گی، تو اس کی ذات تو علیم ہے۔ آج میں دل میں کیا سوچ رہا ہوں آپ نہیں جانتے، اللہ کریم کی ذات نہ صرف آج جانتی ہے، ازل سے مجھے اس نے پیدا نہیں فرمایا، اس عالم میں خلق کو پیدا نہیں فرمایا، کسی مخلوق کو پیدا نہیں فرمایا، لاکھوں سال ہو گئے اس دنیا کی حیات کو، یہ سب کچھ تھا نہیں تو آج اس لمحے میں نے کیا سوچنا ہے، میں نے آپ سے کیا گزارشات پیش کرنی ہیں، آپ کس دل اور کس نیت سے اس خانہ خدا میں تشریف لائے ہیں، یہ وہ جانتا، اس کی ذات علیم ہے۔ تو فرمایا جو کچھ ہے اسی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے، اور فرمایا تمہاری پوشیدہ باتیں جانتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں رہنمائی عطا فرمائی ہے اس پر تم منافقت کرتے رہو اور وہ نہ جانتو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یا تم یہ سمجھ لو کہ میں اس سے کچھ چیزیں پوشیدہ رکھ لوں گا، تو میاں یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس کی ذات علیم ہے۔ فرمایا وجہرکم، اور تمہاری ظاہری باتیں۔ اب ظاہری باتوں میں کیا ہوتا ہے آپ غور کریں، ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے واقعتاً نیت بھی اندر وہی ہو اور بندہ خالص بیان کر رہا ہو، منافقت بھی تو ہوتی ہے۔ ہم عبادات کے اس بیان کے پہلوؤں کو دیکھ لیں۔ واقعہ معراج کی احادیث میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک قوم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، تو اس قوم کے جو لوگ ہیں انہیں آگ کی کینچیوں سے ان کے ہونٹ جو ہیں وہ کاٹے جاتے ہیں، اور ایک دفعہ وہ ہونٹ کاٹ دیے جاتے ہیں دوبارہ وہ ہونٹ پھر پیدا ہو جاتے ہیں، پھر کاٹ دیے جاتے ہیں، اور ایسی سزا لگی ہوئی ہے۔ آپ ایک لہجے کو دیکھیں کہ ہونٹ کتنا نازک ہے، زبان کتنی نازک، کاٹے جا رہے ہیں دوبارہ پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ نے جبرائیل امین سے ارشاد فرمایا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ وہ علماء ہیں جو دین تو بیان کرتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے، یہ وہ علماء، روز معاشر ان کی سزا ہوگی، جیسے یہاں میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور کلام ذاتی میرے روبرو ہے اور اللہ اور اس کے حبیب کے نام پر اس کی مخلوق سے ہم کلام ہوں اور انہیں تربیت کے طور پر دین اسلام سکھا رہا ہوں۔ اب یہاں بڑا نازک موضوع ہے، آپ جانے نہ جانے وہ قادر مطلق جانتا ہے کہ میں جو کچھ بول رہا ہوں اس پر میرا اپنا یقین کیا، آپ جانے نہ جانے وہ جانتا ہے، آپ میرے الفاظ کے زیر و بم سے متاثر ہوتے رہیں، وہاں جو چیز کو شرف قبولیت یا جس عمل کو شرف قبولیت نصیب ہوگی وہ اس نہا خانے کی کیفیت سے ہوگی۔ تو فرمایا آگ کی کینچیوں سے ان کی ہونٹ اور زبانیں کاٹی جا رہی ہیں اور پھر پیدا ہو رہی ہیں، پھر کاٹی جا رہی ہیں۔ اسی موضوع پر میں پیچھے ایک دفعہ بات کرتے ہوئے مجھے ایک غلطی لگی کہ قرآن کریم کے واقعات میں ایک واقعہ ایسا بھی سزا کے حوالے سے ہے کہ جلد جلے گی اور دوبارہ جلد آئے گی پھر آگ جلائے گی، تو اس میں میں نے جو عدد بولا تھا مجھے اس میں فرق لگا، یہ کو غالباً 112 کے لگ بھگ جو ہے آتی ہے عددی ہنسا، ایک لمحے میں دوزخ کی آگ دوزخی کے وجود کو جلائے گی، ایک لمحے میں جلنا اور وجود کا دوبارہ اسکن کا دوبارہ پیدا ہونا 112 کے قریب ہے، ایک لمحے میں 112 دفعہ آگ جلائے گی اور نیا وجود دیا جائے، اور ہر دفعہ جو تکلیف ہے وہ بالکل ایسے ہی ہوگی جیسے بالکل تر و تازہ وجود کو آگ جلائے، اس سے زیادہ ہوگی جو یہاں ہے۔ تو بات میں کر رہا تھا اس کیفی حصے کی، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ میرا ظاہر کا بیان تو بڑا خوبصورت ہے، لوگوں کو چاہیے کہ مجھے کہیں مجھ جیسا عالم کوئی نہیں، مجھ جیسا مبلغ کوئی نہیں، مجھ جیسا مقرر کوئی نہیں. اب الفاظ میں جیسے بھی بول رہا ہوں، آپ انہیں جو ترجمہ لیتے جائیں، لیکن عند اللہ وہ کیفیت ہوگی جو میرے نیاں خانہ دل میں ہے. اور اللہ کا دین بیان کرنے والا اگر منافقت کر رہا ہے تو اس کی سزا میں نے آپ کو عرض کی کہ واقعہ معراج میں بیان فرمائے گی. آپ جانے نہ جانے، میں جانوں نہ جانوں، قادر مطلق جانتا ہے. تو جو حصے پوشیدہ ہیں، اور ان پوشیدہ حصوں میں ضروری نہیں ہے کہ ہم نے کسی بات کو اپنے نیا خانہ دل میں بڑی بحث کی اور بڑا سوچا، ایسے گمان گزرا، ایسے خیال گزرا، وہ اللہ کریم کی ذات جانتی ہے، وہ گزرنے والے خیال سے بھی نہ صرف آج واقف ہے، روز ازل سے واقف ہے. تو یہاں اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے، اپنے آپ کو خالص اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لے آؤ. جس دنیا کے لالچ میں کھو رہے ہو، اس دنیا کا مالک وہ ہے جو تمام مخلوق کا مالک ہے، اور اس نے تم پر کرم کیا، تم نے اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا، تم پر احسان کیا کہ تمہیں اپنے قرب کے حاصل کرنے کا نہ صرف موقع اور توفیق دی، رعایتیں دیں، اس انعام کو عام فرمایا. ہمیں تو اکثر جب بھی قرآن و حدیث کی بات آتی ہے تو سزا کے تحت ایک ڈرانے کی کیفیت بیان میں ملتی ہے، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی تفسیر اور شرح میں جائیں، مطالعہ کریں، یقین مانے ایسے لگتا ہے جیسے اللہ کریم بہانوں سے اپنی مخلوق کو معاف فرماتے ہیں. ایسے بہانے ہیں، قرآن کریم میں ہے، آیت ہے اللہ کی کہ اللہ نے فرشتے مقرر کر لیے ہیں کہ وہ میری مخلوق کی بخشش مانگے. اب بخشش کس کی مانگ رہے ہیں؟ جو اس قابل نہیں ہے، جس کی غلطی ہے، جس کی کمزوری ہے، اور اللہ پاک جو ہے وہ اجازت نہ دیں تو کسی کی جرت ہے کہ وہ کسی کے لیے میں دعا کرے؟ شرف قبولیت تو بعد کی ہے، اور فرشتہ وہ مخلوق ہے جس کی اپنی سوچ نہیں ہے. جہاں تک جو حکم ہے اس کی تعمیل حکم ہے، جہاں جس کو جس حیثیت میں پیدا فرمایا، جتنی بلند شان عطا فرمائی وہ اتنی شان میں، اور کب تک ہے؟ جب اللہ کو منظور. اپنی مخلوق کے لیے اللہ نے مقربین جو ہیں فرشتے، ان میں ایسے مقرر فرمایا میری مخلوق کی بخشش کے لیے تم دعا کرو. اب یہ بہانے ہیں اپنی مخلوق کی غلطیوں کو معاف کرنے کی. تو جب یہ کیفیت حاصل ہو کہ بندہ اپنے آپ کو سمجھے تو صحیح کہ میں دھوکہ دینے چلا ہوں تو کس کو دھوکہ دے رہا ہوں؟ میں بدنیتی کر رہا ہوں، بےمانی کر رہا ہوں، منافقت کر رہا ہوں، کس سے کر رہا ہوں؟ پھر اس حال کو ہم اپنی زندگی پر لے آتے ہیں، اپنے روزمرہ کے معمولات پر لے آتے ہیں. میں اگر کسی سے کاروبار کرتا ہوں، دوستی اور دشمنی کرتا ہوں، کسی بہر میں بھی کسی سے کوئی ہم کلام ہوں، اس کے ساتھ سچ بولوں، حق کروں، یہ کہاں سے درس ملا ہے؟ اس کے ساتھ زیادتی اور منافقت نہ کروں، یہ مجھے کہاں سے روکا گیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو نماز پڑھ کے آیا ہوں، میں نے تو درود شریف پڑھا ہے، میں حج بھی کر رہا ہوں، میں عمرہ بھی کر رہا ہوں، تو جو میں کسی سے جھوٹ بول رہا ہوں وہ تجاوز کس کے حکم سے تجاوز ہے؟ تو بڑا نازک معاملہ ہے. اپنے پیمانوں پر تولیں گے تو پھر نقصان اٹھائیں گے. پیمانہ حق اور سچ کا ایک ہی ہے جو کلام ذاتی اللہ نے مقرر فرما دیا ہے. وہ کیسے ہو، اس کا سلیقہ اور طریقہ کیسے ہو، حب اور جذبہ کیسے نصیب ہو، اس کے لیے منسلک ہونا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ. اور جب یہ کیفیت یا یہ حال نصیب ہو جائے تو یہ کوئی نہیں سوچتا کہ میں جو کسی سے بہتری اور نیکی کر رہا ہوں، بدلے میں یہ نیکی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نیکی کا کوئی وجود ہے تو اسے پکڑ پکڑ کر گوتے دیتے رہو. اس سے مراد یہی ہے کہ نیکی کر، اللہ کے لیے کر، درجہ میں ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ اسے ظاہر میں بیان کرنے کی احسان کے جتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب ہم کسی کے ساتھ سیدھے سیدھے رہیں گے, اللہ کی مخلوق کے ساتھ سیدھے سیدھے رہیں, صاف رہیں, اللہ کی ذات پر اعتبار سے رہیں, توکل سے رہیں, تو پھر جو عمل ہے وہ اللہ کے لیے ہے, وہ پھر مخلوق کی بہتری بھی جو جہاں کوئی کر رہا ہے وہ بھی اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ کی پسند مقصود ہے, اللہ کا حکم ماننا مقصود ہے, مخلوق کو راضی کرنا مقصد نہیں. اب ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ ہم مخلوق کو راضی کرنے چلتے ہیں. اس مخلوق کو کیسے ہم راضی کر لیں جب ہمارے دلوں نے زبان تک گلے ہیں اللہ کی ذات پر, جب ہم اللہ سے ہی ناراض بیٹھے ہیں, یا اللہ میں نے اتنے سجدے کیے ہیں مگر مجھے بیماری, اتنے لوگوں کو تو نے اتنی دولت دی ہے اور میرے پاس ضرورت پوری نہیں ہو رہی, اتنی اولاد دوسروں کو دی ہے میری اولاد نہیں ہے, میری اولاد کی حیثیت نہیں ہے, میری صحت نہیں ہے. تو یہ وہ کیفیات ہیں جو زبان رد عام ہے آج ہمارے معاشروں میں. تو یہ اللہ سے ناراضگی اور گلہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو وہ اس مخلوق کو راضی کرنے ہم چلتے ہیں جو اللہ سے ناراض ہے, جو رب العالمین ہے. ایک ایک لمحہ, ایک ایک لحظہ اس کی رحمت کے مرون منت ہے. مخلوق ہے یہ ساری اور وہ مالک ہے, خالق ہے. اس رازق سے لوگ ناراض ہیں, ہم راضی کر سکتے ہیں؟ اسی لیے تو جب دین سے ہٹ کر معاملات دنیا کے بھی اختیار کیے جاتے ہیں تو ان میں فائدہ نہیں ہوتا, تلخی بڑھتی ہے, نقصان ہوتا ہے. اور اپنے اندر سے جو ایک کیفیت کے دھچکے ہیں اور ایک زلزلہ ہے کیفیت کا, وہاں سے بندہ دھکے کھانا شروع ہوتا ہے اور معاشرے میں دھکے کھاتا چلا جاتا ہے. اور جب اس کیفیت کو صحیح صورت میں اختیار کیا جائے, اللہ کو راضی کیا جائے کہ اللہ راضی ہو, اس کی مخلوق کیا پھر ناراض ہو؟ بندہ وہ عمل کرے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم وہ ہے جس سے ہر ایک کو فائدہ اور سکھ ہوتا ہے, اور جہاں تک فائدہ اور سکھ جا رہا ہو وہاں تک تلخی نہیں رہتی, وہاں رضا نصیب ہوتی ہے, مثبت پہلو آنا شروع ہو جاتے. پھر اسی میں ایک اور چیز عرض کروں, ہمارا ایک فقرہ ہے کہ لوگوں اللہ کو راضی کر لو. یہ فقرہ جس بحر میں بیان کیا جاتا ہے میں اس بحر سے اتفاق نہیں کرتا. اللہ کو ہم سے ناراض ہے؟ اللہ کی ذات تو کریم ہے, رحیم ہے, اور یہ جو انداز اللہ کے بیان کرم اور احسان کے فرمائے جا رہے ہیں یہ اللہ کی صفت ہے, لامعدود ہیں. تمام مخلوق کے گناہ جمع کر لو تو کیا اللہ کی جو صفت رحمیت ہے اس سے بڑھ جائیں گے؟ اللہ کریم کیوں یہ اس بحر میں سم... اللہ کو راضی کر لو, جی اللہ ناراض نہیں. اللہ ناراض نہیں ہے, ہمیں سمجھنے میں دھوکہ لگ رہا ہے. تو میں نے عرض کیا بہانوں سے معاف فرما رہا ہے. حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے, اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے, وہ فرمایا کرتے تھے, مخلوق پورا زور لگا کر آگ میں کودنے کی جا رہی ہے. اسلامی طریقہ حیات اختیار کرنا آسان اور سہل ہے, دوزخ کو جانا مشکل ہے. وہ فرماتے تھے یہ مشکل رستہ اختیار کر کے آگ کو جانے کی کوشش کرتی ہے مخلوق. اللہ کریم کی ذات تو بڑی مہربان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ وسلم قیامت کے دن حساب اللہ لیں گے؟ اللہ پاک خود حساب لیں گے؟ عرض کی ہاں اللہ پاک. وہ پھر ہنس کے چاروں کا پھر خیر ہے کیا, جب اللہ لیں گے تو اتنے کہ مہربان ہے معاف فرما دیں. اب بات اس تعلق کی ہے جو بندے اور مالک کے مابین ہے, بات حلیوں کی نہیں ہے. حلیے بھی وہ ہوں جو اسلامی ہیں اور باطن وہ نہ ہو, اس حلیے کی حیثیت نہیں ہے. تو وہ فرماتا ہے کہ جو پوشیدہ ہے اور ظاہر ہے ہر حصے سے وہ واقف ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو تم عمل کرتے اسے جانتے ہیں، جو تم عمل کرتے اسے جانتے ہیں، یعنی اس کے روبرو بھی وہ عمل کر رہے ہیں. ایک لحظے کو سوچیں تو صحیح کہ ایک دوسرے کے روبرو ہم ہیں، آپ کیوں میری گزارشات سن رہے ہیں؟ اس لیے سن رہے ہیں کہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، مبارک گھڑیاں ہیں، میں قرآن کریم سے تفسیر بیان کر رہا ہوں. میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ میری بھی یہ کیفیت ہے کہ جیسا بھی کم علم ہوں، ٹوٹے پوٹے لفظ ہیں، نیت ہے کہ اللہ کریم اس موقع پر قرآن کریم کا بیان کرنا قبول فرما، اور میرا کوئی لفظ اپنے سمیت کسی کی بہتری کا سبب ہو جائے تو میری اس بخشش کا سبب ہو جائے. میں خاموش کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ سارے آپس کی گفتگو کیوں نہیں کر رہے؟ جس محفل میں بیٹھے ہیں، جس جگہ بیٹھے ہیں، اس کا ہونا احساس دے رہا ہے، ہر ایک ضبط میں ہے. اسی طرح جب ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو ارد گرد دیکھتے ہیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا؟ اگر کوئی اور ہوتا تو شاید وہ غلطی ہم نہ کرتے. جب ایمان کی کیفیت اتنی مضبوط ہو کہ کوئی اور ہو نہ ہو، نظر کسی کو دیکھ رہی ہو نہ رہی ہو، ایمان اتنا مضبوط ہو کہ جو سوچ رہا ہوں وہ میرے اللہ کے روبرو ہے، عمل کرتے ہوئے ہاتھ کانپ جائیں گے، میں اپنے اللہ کے روبرو یہ ظلم کرنے جا رہا ہوں، یہ جھوٹ بولنے جا رہا ہوں، یہ منافقت کرنے جا رہا ہوں، یہ دھوکہ دینے جا رہا ہوں، یہ حرام کھانے جا رہا ہوں، اپنے اللہ کے روبرو. یہ الگ باتیں ہیں کہ شہادت کے طور پر کندھوں پر بیٹھے جو ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں، شہادت یہ وجود بھی دے گا، یہ ہڈیاں، یہ وجود، یہ اعضاء و جوارح روز معاشر شہادتیں دیں گے کہ بارِ لا اس نے فلاں کام بھی کیا، اس نے فلاں کام بھی کیا، اس نے فلاں زیادتی بھی ہم سے کرائی. یہ الگ بات، لیکن اللہ کریم کی ذات خود شاہد ہے اور اس کے حضور پیش ہوں گے. یہاں بات پھر اس کیفیت کی جو تقویٰ کی ہے، اس کی سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم ڈر سمجھتے ہیں مار کا، اور اگر محبت کا اور عشق کا تعلق ہو اور اس قرب کی جو کیفیت ہو، میں ایسا عمل کروں جس سے میرا اللہ مجھ سے روٹ جائے، پھر جان جانے آفرین کے سپرد ہو جاتی ہے ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تجاوز کو قدم نہیں اٹھتے. شہادتیں ملتی ہیں، لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شہادتیں دیتے ہوئے جان دے دیتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے جان دے دیتے ہیں، آخری ہچکیاں شہادتوں میں چلی جاتی ہیں. اللہ یہ ایمان کی چاشنی، توفیق، عمل اللہ کریم ہم گنہگاروں کو بھی عطا فرمائے، اور اس حال کو ہم سب کو نصیب فرمائیں کہ جو کچھ ہم چھپا رہے ہیں، جو کچھ ہم ظاہر کر رہے ہیں، جو کچھ ہم عمل کر رہے ہیں، وہ جانتا ہے، اس کے روبرو ہے. عارضی اور فانی دنیا ہے. یہاں ایک میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ایک نقطہ عرض کرتا جاؤں، ایک بات غلط العام ہے، سمجھ لیا جاتا ہے کہ تارک الدنیا ہو جانا یہ دین کا پہلو کا اعلیٰ حصہ ہے. ایسا نہیں ہے. عملی زندگی میں رہتے ہوئے اسلام پر عمل کرنا تارک الدنیا ہونے سے بہتر ہے. اندھا کہے میں کسی کی ماں بہن کو نہیں دیکھتا، اور جس کی آنکھیں سلامت ہو وہ نظر نہ اٹھائے، دونوں میں بڑا فرق ہے. تو تارک الدنیا ہو کر نیکی کی راہ کا اختیار کرنا، اس کی مثال ایسے ہو جائے گی جیسے نابینا کی ہے. اور جو بینا ہے، جو دیکھ سکتا ہے، وہ کسی کی ماں بہن کو نہ نظر اٹھائے، بے حیائی نہ کرے، تو اس کا جو اجر اور ثواب ہے وہ اسی عملی زندگی میں پیش آئے گا. اس لیے دین اسلام تمام فطری تقاضوں کو پورا فرماتا ہے. زندگی کا کوئی حصہ تشنا نہیں ہے، ہر حصے میں رہنمائی موجود ہے. دنیا میں محنت کریں، حلال کمائیں، حق کریں، حق کا ساتھ دیں، اللہ پر انحصار کریں، دنیا کی زندگی کا ہر عمل عبادت کے کسی نہ کسی درجے میں شامل ہوتا چلا جائے گا. اللہ کریم ہماری کمی بیشی معاف فرمائیں. ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.